أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وبه نستغفر ونؤمن. حالات حاضرہ ہمیشہ کی طرح یا یوں کہیے زیادہ تر جب آپ کی محفلوں میں ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو عموماً موضوع ہمارا دنیا کے حالات. ابھی ایک جگہ یہاں سے پہلے گفتگو کا موقع ملا تو میں نے ہمیشہ کی طرح ایک بات کہی کہ خصوصاً حالات حاضرہ پہ جب موضوع ہمارا ہو کہ دو طریقے ہیں، دو روشیں ہیں بات کرنے کی. ایک یہی ہے کہ میں بولتا رہوں جسے میں اہم سمجھتا ہوں، آپ سنتے رہیں چاہے وہ آپ کی نگاہ میں اہم ہو یا نہ ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم سوالات کے ذریعے سے ذرا آپ کی معلومات، آپ کی ذہنیت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا کچھ گھوم رہا ہے، اور ہم سوالات کے ذریعے سے اپنی بات کو لے کے آگے بڑھیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ شاید کم وقت میں زیادہ موضوعات پر بات ہو جاتی ہے. تو دوسری روش، کیونکہ ٹائم تھوڑا محدودیت ہے، 3 بجے مجھے یہاں سے اٹھنا ہوگا کسی جگہ پہ، 3:30 سے پہلے پہلے پہنچنا ہے، اس لیے سوالات کی صورت میں بات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں تاکہ انشاءاللہ کم وقت میں زیادہ استفادہ کر سکیں.
ہاں، یہ پچھلے ویک جو ہے اسرائیل نے فلسطین پر جو بمباری کی ہے، مطلب فرسٹ ڈے انہوں نے 450 میزائل مارے، پھر سیکنڈ ڈے جو ہے 200 کے قریب، تو اس میں تھوڑا سا بتائیں اس حوالے سے کہ کیا کس چیز کو انہوں نے جو ہے ٹارگیٹ بنایا تھا اور کیا صورت حال.
بات اسرائیل سے شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ بات عالمی حالات سے شروع اور ہم مقامی موضوعات تک پہنچیں. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ناپاک وجود کہ جس کے لیے خمینی بچے کے لیے فرمائی کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹنا چاہیے، پہلے یہ فرمائے پھر بعد میں کہا نہیں اس کو صفحہ ہستی سے ہم نے مٹانا ہے، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. اور اسرائیل بڑا ناراض ہے اس بات پہ کہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے ہم اس صفحہ ہستی سے مٹائیں گے، اور دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے لیے عملی اقدامات بھی کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، تنظیمیں بھی بنتی ہیں، حماس کو بھی سپورٹ کیا، حزب اللہ کو سپورٹ کیا. تو اسرائیل بہت پریشان ہے، وہ اپنے کاؤنٹر میں بڑی کوششیں کرتا ہے کسی طرح سے شام کے مسئلے میں الجھا دے، کوئی یمن میں ایشو بنا دے، افغانستان کے ایشوز بن جائیں، یا پاکستان کے اندر ہی کچھ، یا ایران میں اندر ہی کچھ ہو جائے، ایسا کہ یہ اپنے مسائل میں الجھ جائے. لیکن بہرحال ایران اور لبنانیوں کے دماغ سے اسرائیل کا مسئلہ نہیں نکلتا، وہ سمجھتے ہیں ابھی بھی سارے مسائل کی جڑ اسرائیل ہے، سارے مسائل کی جڑ دنیا میں خصوصاً عالم اسلام، سارے مسائل کی جڑ اسرائیل ہے. اس پہ شک نہیں کیجیے گا، ایک لمحے بھی کبھی دماغ سے اس بات کو نکلنے مت دیجیے گا، چاہے لوکلی حالات جتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں. آغا ملک کے حالات بہت خراب ہو گئے، لڑکے اٹھ رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، پابندیاں لگ رہی ہیں، لگنے دیں، یہ سب ہو لیکن کبھی بھی دماغ سے اصل بات نکلے نہیں، کیونکہ خمینی بوتشکن کا کہنا یہی ہے، کیونکہ سید حسن نصر اللہ کا کہنا یہی ہے، رہبر موسم کا کہنا یہی ہے. اتنے حالات شام میں خراب ہوئے اور لوگ سمجھ رہے تھے اب تو رہبر جب بات کریں گے تو اس موضوع پہ نہیں آئیں گے. رہبر موضوع نے 4 سال کے بعد پھر دوبارہ عالم اسلام کو متوجہ کر کے کہا کہ جہاں سارے دنیا کے اسلامی سربراہ آئے ہوئے تھے، سربراہان آئے ہوئے تھے، پھر کہا رہبر نے کہ صحیح ہے شام میں ہمیں بہت قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں، انبیاء کے مزار گرائے گئے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ شام میں الجھ کے اصل ایشو کو بھول جائیں. اصل اسرائیل ہے، اصل فساد کا مرکز جڑ یہی ہے. ہو لوکلی بھی تیاریاں ہوئیں، بین الاقوامی طور پہ بھی بہت سارے تیار ہوئے. لوکلی تیاری سے کیا مراد ہے؟ یعنی حماس جیسی تنظیم، جہاد اسلامی جیسی تنظیم کے جو تقریباً منحرف کر دی گئی تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب یاسر عرفات جیسی شخصیت مسلط ہوئی، شروع میں اچھا تھا وہ، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس نے قضیہ ہی موڑ دیا، بولا اٹھا کے صلح کر لی میڈرڈ، آپ کو پتا 92 کے اندر اسلو معاہدہ 93-94 میں کوشش کی انہوں نے اس پورے قضیے کو ہی موڑ دیں, معاہدے کر لیں اور فلسطینی طے کر لیں گے یار چلو ٹھیک ہے اب تو اسرائیل کو ختم کرنا مشکل ہے, اب ہم بھی یہیں رہیں گے تم بھی یہیں رہو گے, یہ ایک ملک یعنی ایک سرزمین پر دو ملک بن گئے. اس کے بعد پھر حماس کو آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ بھائی اب سمیٹو, اب تو طے پا گیا یاسر عرفات سے نکلو, تو پھر ان کو غزہ میں محدود کر دیا گیا, غزہ میں محدود ہو گئے, 1.5 ملین یعنی تقریباً 15 لاکھ کے قریب مسلمان فلسطین کے بھائی کے اور جگہوں پہ بھی ہیں, اریحا میں بھی ہیں, یونس میں بھی ہیں, خلیل میں بھی ہیں, طرابلس میں بھی ہیں, لیکن ان کا ایسا ایسا محدود جو انقلابی تھے ان کو محدود کر دیا گیا غزہ میں, اور پھر کہا کہ اب غزہ کے لوگ اسلحہ ڈال دو, اسلحہ پھینک دو, یہ وہ جنگ ہے جو شروع ہوئی, انہوں نے کبھی اسلحہ نہیں پھینکیں گے, ہم نے تسلیم نہیں کیا ہے, یاسر عرفات تسلیم کیا ہے, سب نے نہیں کیا ہے, ہم نہیں مانتے تم. یہاں سے جنگ شروع ہو گئی 8-10 سال 15 سال پہلے, بہت شدت اختیار کرتی کرتے کرتے کرتے, اور یہ ہوا کہ وہ جو سمجھ رہے تھے غزہ جب چاہیں گے لپیٹ دیں گے, اسرائیل اتنی بڑی طاقت ہے, چاروں طرف اسرائیل ہے, ایک طرف سمندر ہے, پتہ آپ کو 3 طرف اسرائیل ہے, ایک طرف سمندر ہے, اگر غزہ والے نہیں مانیں گے سمندر میں جا کے گریں گے, وہ یہ سمجھ رہا تھا. 15 لاکھ لوگ ہیں ٹوٹل, 1.5 ملین ہیں, ان کو دبا دیں گے. اپنی پوری کوشش کی اور نہیں ہو پایا, اور الحمدللہ حماس مضبوط سے مضبوطر ہوتی چلی گئی. یعنی واقعی اگر دنیا میں کوئی مثال قائم ہوئی ہے کہ جو بغیر اسلحے کے, بغیر کسی بیرونی سپورٹ کے, بابا اسرائیل ہے چاروں طرف, ایک طرف سمندر, 3 طرف اسرائیلی سرزمین ہے, اپنے ہی بلبوتے پہ, اپنے ہی وسائل کے ساتھ, محدود وسائل کے ساتھ, اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے جن لوگوں نے الحمدللہ قیام کیا, بہترین مثال فلسطین اور وہ بھی غزہ, کہ یہاں کے لوگوں نے کہا بھائی سرنڈر نہیں ہوں گے, لڑیں گے اور ابھی تک لڑ رہے ہیں. آخری جنگ ہمیشہ کی طرح جیسے پہلے بھی ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے غزہ کے اوپر جو ہے وہ 4 جنگیں پہلے مسلط کر چکے ہیں گزشتہ 12 سالوں میں 13 سالوں میں, اب یہ آخری جنگ بھی اس نے سوچی تھی کہ بہت سارے لوگ مار دیے ہیں, بہت ظلم کیا, چاروں طرف گھیرا ہوا ہے, کمانڈر ان کے شہید ہو چکے ہیں, بہت کمانڈر شہید کیے آخری چند مہینوں میں, تو سوچا تھا کہ بہت کمزور ہو چکے ہیں اب حملہ کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنے طور پہ اسرائیل حملہ کر دیا غزہ پہ. 600 کے قریب میزائل فائر ہو گئے, میزائل تو نہ کہیے راکٹ کہیے, فائر ہو گئے غزہ سے جو اسرائیل کے چند شہروں میں گر گئے, صرف ایک جگہ نہیں گرے, کئی شہروں میں گر گئے, بھگدڑ مچ گئی پورے اسرائیل کے اندر, الارم بج گئے, چلو چلو بنکرز میں چلو, سب بنکر میں گھس گئے, بڑے بڑے شہروں میں لوگ بنکرز میں گھس گئے ان 600 راکٹ کی وجہ سے اس حماس نے پھینک دیے. یہ آغاز تھا, وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ذرا حماس کو تھوڑا ڈرائیں کہ ہمارے گڑبڑ نہیں کرنا, ہم اس طرح حزب اللہ یا اسرائیل پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. یہ بات آپ سن چکے سید حسن نصراللہ کے بیانات میں کہ سید نے کہا کہ ایک بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے, ایک جنگ کی تیاری ہو رہی ہے, اور وہ حزب اللہ سے ہی اسرائیل کر سکتا ہے, وہ جو جنگ دکھائی جا رہی ہے کہ ایران پر امریکہ حملہ کر دے گا وہ نہیں ہونے والا, وہ نہیں ہونے والا, مطمئن رہیے, وہ چاہے وہ جتنی بھی فوجیں جمع کر لے وہ نہیں ہونے والا, لیکن جو ہونے کا امکان ہے وہ حزب اللہ یا لبنان کے اوپر اسرائیل کی طرف سے جنگ مسلط ہونے کا امکان ہے. تو انہوں نے ایک ٹیسٹ کیس تھا کہ دیکھیں کیا ریئیکشن آتا ہے, ریئیکشن بڑا سخت آ گیا تو امید ہے کہ جنگ تھوڑا سا پیچھے چلی گئی, اب یہ اور کوشش کریں گے غزہ کو تباہ کرنے کی, اور اس کے بعد پھر شاید اگر کامیاب ہو گئے تو شاید اسرائیل لبنان کی طرف آئے, شاید درود پڑے محمد والے محمد. سوال ہاتھ اٹھائے بغیر سوال کر رہے ہیں, بیچارے نے ہاتھ اٹھایا تھا نہیں, اب اس کی باری ہے.
کل کی نیوز تھی کہ جو ایٹمی معاہدہ تھا ایران کا, غالباً ایران نے جو ہے 60 ڈیز کا ٹائم دیا ہے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں جو اس میں ضمانت دار تھیں یا شامل تھیں ان کو کہ اگر 60 دنوں کے اندر جو ہے وہ یہ پابندیوں کے حوالے سے یا کچھ اور شرائط اس نے رکھی ہیں کہ نہ کی گئی تو ہم اپنا جو ایٹمی سلسلہ تھا وہ دوبارہ سے یعنی کہ اسٹارٹ کر دیں گے, تو اس صورتحال کے اندر یعنی کہ یہ کیا معاہدہ تھا یا اس کی وجہ سے جو ہے کس حد تک جو ہے پریشر امریکہ کے اوپر اور اس کے تعدیوں کے اوپر اس تھریٹ کے ذریعے سے ڈالا گیا ہے یا امریکہ اس کو کس طرح سے لے رہا ہے؟
کمزور ایرانی حکومت, کمزور ایرانی حکومت یعنی غیر روحانی, میں ایرانیوں سے جب بھی بات کر رہا ہوں تو ان سے کہتا ہوں کہ آپ کا حق ایسی حکومت نہیں تھی جو آپ پر مسلط ہوئی ہے, انتہائی ڈرپوک لوگ ہیں, انتہائی مصلحت پسند لوگ ہیں, بہرحال ابھی تو وہ کوششیں یعنی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ اب تو یہ لگنے لگا ہے کہ یہ لوگ ہی ان کے روحانی سمیت پارلیمنٹ اور یہ سب ان آخری چند سالوں میں بہت ہی برا رویہ رکھا ہے, بہت ہی برا رویہ رکھا. رہبر معظم نے جتنی ڈیڈ لائنز دی تھی نا, یا ریڈ لائنز کہیں دی, ڈیڈ لائن کہیں دی کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے, کرو معاہدہ, کرو باتیں جو کرنی ہیں, ان کو نہیں کراس کرنا. سب کو کراس کیا, سب کو. ظریف نے اعتراف کیا, اس لیے میں اعتراف کر رہا ہوں, کھل کے بات کر رہا ہوں. ظریف نے اعتراف کیا کہ جو کچھ رہبر نے منع کیا تھا ہم نے, اور کسی انقلابی اخبار نے لکھا کہ زہر کے پیالے پلائے انہوں نے. خمینی بت شکر نے ایک پیالہ پیا تھا زہر کا, انہوں نے مسلسل رہبر کو کوشش کی زہر کے پیالے پلائے. جس کو رہبر منع کریں وہی کام کریں, جس کو رہبر منع کریں وہی کام کریں. ہو معاہدہ ہو گیا, نہیں ہوا مرضی کے مطابق, نہیں ہوا صحیح, نہیں ہوا جو طے ہوا, بہت ہی گھٹیا طے ہوا تھا. ہو گیا, چلو طے جو ہو گیا کہ اب ہم یہ کریں گے تم یہ کرو گے, ابھی تک عمل نہیں ہوا, ابھی تک عمل نہیں ہوا. کئی سال گزر گئے نہیں ہوا, نہ صرف نہیں ہوا, ٹرمپ آیا اور اس نے معاہدہ پھاڑ دیا آپ کے سامنے, پھاڑ دیا. یورپ نے کہا بھائی ہم تو پابند ہیں, انہوں نے کہا عجیب بات ہے تم پابند ہو. بات جو ہے ان سے شروع ہوئی تھی امریکہ سے, یعنی ہم نے تو یہی کہا تھا کہ پہلے یو این او سے ہوگا, پھر سلامتی کونسل سے ہوا, آہستہ آہستہ یورپی یونین آ گیا, پھر یورپ میں پانچ چھ ملک رہ گیا, پانچ چھ ملک کے بعد پھر ایک ملک رہ گیا. دیکھا نا یہ پورا سفر طے ہوا ہے نا گزشتہ 20 سالوں میں, کہ نہیں اچھا امریکہ راضی ہو جائے تو ہم سب راضی ہیں. کہاں بات شروع ہوئی یو این او سے, بات چیت شروع ہوئی تھی, کہاں آخر میں آ گیا امریکہ. اب جب امریکہ ہی تھا تو نہیں, اور وہ معاہدہ اس نے پھاڑ دیا. پھاڑنے کے بعد یورپ نے کہا واپس آتے ہیں, اور یورپ یہاں پر نرم گوشہ بظاہر دکھاتا رہا, لیکن یہ وہی سانپ تھا کہ جو تیار تھا ڈسنے کے لیے, لگے گا نرم و ملائم آپ کو کہ نہیں یہ تو شاید قریب آئیں گے ہمارے. اور وہی ہوا, انہوں نے جب ٹرمپ نے کہا کہ وہ جن 8 ملکوں کو ہم نے اجازت دی تھی کہ وہ امریکہ ایران کے آئل کو لیتے رہیں یا تجارت کرتے رہیں, وہ بھی ختم. اب انہوں کی عقل میں آئے گی یار یہ تو سب ہاتھ سے نکل گیا. رہبر صحیح کہا کرتے تھے کہ تجربہ ہی ہوگا ہماری قوم کے لیے, ملنا ملانا کچھ نہیں ہے, ایک تجربہ ہوگا قوم کے لیے, اور اس تجربے کے لیے چلو ٹھیک ہے تو میں اوپن ہینڈ دیتے, کیوں گورنمنٹ عوام نے بنائی ہے نا, تم لوگوں نے بنائی بھی تم لوگ خود ہی ہے نا, تو بھگتو. ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے یہاں پہ, امامت ڈکٹیٹر نہیں تھی تو یہاں ولایت فقیہ, ولی فقیہ کیسے ڈکٹیٹر ہوگا؟ مولا کائنات اگر ڈکٹیٹر نہیں بننا ہوتا, علی علیہ السلام بنتے, حسن اور حسین بنتے, اگر قوم کو ڈنڈے سے لے کے آنا ہوتا, نہ وہ لائیں نہ یہ لائیں گے. نظام تو جو عوامی رائے ہے ٹھیک ہے, تم نے بنایا بھگتو. اب جب دیکھا کہ بالکل ہی دروازہ بند, اب کہیں کوئی راستہ نہیں, تو رہبر معظم نے ایک لیٹر لکھا رئیس روحانی کو اور کہا کہ یہ 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 کرو, کرنا پڑے گا, پارلیمنٹ میں پاس کرو کرو, اس کے علاوہ ورنہ تم پھنس گئے ہو. وہ آہستہ آہستہ نہیں, ابھی ہمیں یورپ پہ تھوڑا سا اطمینان, اچھا چلو اس کو ٹائم دے دو, اس کو ٹائم دے دو کہ اگر اتنے وقت تک ہو گیا تو ٹھیک ہے. اب انہوں نے جب ٹائم دیا 2 مہینے کا تو اس پر اعتراض ہو گیا. نہیں یہ 2 مہینے والے پہلے یورپ نے اعتراض کیا, انہوں نے کہا یہ کون ہے آپ, کون ہوتے ہیں ڈیڈ لائن ہمیں دینے والے کہ 2 مہینے کے اندر اندر اپنے تمام معاہدوں پر کیے ہوئے پابندیاں وعدوں پر عمل کرو. انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں مانتے. انہوں نے کہا نہیں مانتے مانو نہ مانو, ہم نے 2 مہینے, اگر تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو ہم نے اپنا ایٹمی ری ایکٹر پلانٹ کو دوبارہ سے ایکٹیو کر دینا ہے, وہ پھر ایکٹیو ہو جائے گا, اور پلس یہ ہے کہ پھر جو ہماری مرضی آئی کریں گے, پابندی لگاؤ گے پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہاں کہاں بند کرنا ہے. تو انہوں نے پھر یہ جو بات ہوئی ہے کہ تنگنہ ہرمز جس کو آپ کہتے ہیں, جہاں سے خلیجی ممالک کا بھی, خلیج فارس کے جو بقیہ ممالک ہیں کویت بحرین قطر اور سعودی عربیہ کا جو آئل نکلتا ہے جیسے علاقے سے, انہوں نے کہا ہم اس کو بند کر دیں گے, یہ تو خلیج فارس کے اندر ہے, یہ تو ایران کے پاس ہے, تنگنہ ہرمز ایران کے پاس ہے, وہ حساس جگہ دریا ہے خلیج فارس میں, جہاں سمندر ہے خلیج فارس کا, وہاں سے جو گزرنا ہے وہ تو ایران کے پاس ہے, اور باب مندب کو پتہ ہے کہ دوسرا امپورٹنٹ جگہ کے جو یمنیوں کے پاس ہے, تو ان دونوں جگہوں پر تو ایران کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ وہ ایک بات ہے کہ جس کو اب ڈرانے کے لیے, یعنی ایران عمل نہ اٹھائے, عمل نہ کرے, کوئی قدم نہ اٹھائے یا اسٹیپ نہ اٹھیں, ڈرانے کے لیے پھر یہ سارا پلان کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران یہ اسٹیپ نہ اٹھائے اور ڈر جائے, عوام کہے کہ بھائی نہیں 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 ایران امریکہ آ گیا ہے, فلاں بیڑا لے آیا ہے, فلاں بیڑا لے آیا ہے, قطر کے اندر یوں ہو رہا ہے, کویت میں یوں تیاری شروع ہو گئی ہے, سعودی عرب میں یوں تیاری شروع ہو گئی ہے, یہ سب اس طرح کہ آرام. لیکن ایران کو جتنا بھی یہ دبائیں گے, ایران بالکل الٹا ہے. ایران ان ملکوں میں سے نہیں ہے کہ جو پریشر کو جو ہے نا وہ لیتے ہیں تو دبتے رہ شروع ہو جاتے ہیں, نہیں وہ جو پریشر کو لینا شروع کرتے ہیں تو وہ پھر ٹھک سے جو ہے نا وہ باہر آتے ہیں. یہ تجربہ ہے ان کو بھی ہے 40 سال کے اندر, اس لیے ان کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ لکھ رہے ہیں اس بات کو, وہ مسلسل لکھ رہے ہیں اس بات کو کہ تم جتنی بھی کوشش کر لو ایران, ہاں اگر تم کسی ملک کو بیوقوف بنا کے ایران پر جنگ مسلط کر سکو تو ٹھیک ہے, لیکن ہم خود جائیں گے لڑنے کے لیے یہ بہت مشکل ہے. جبکہ ٹرمپ شو یہ کر رہا ہے جیسے میں خود حملہ کرنے والا ہوں, تو رہبر مولا نے اس کا جواب دے دیا ہے, آپ نے پڑھ لیا ہوگا. رہبر نے کہا کہ تم یہ تجربہ کر چکے ہو, پہلی مرتبہ نہیں ہوگے, تم پہلے بھی آ چکے ہو. اور طبس کا حوالہ دیا کہ جہاں تم آئے تھے خود اپنی فوج لے کے طبس میں, اور پھر نجس ہو کے گئے تھے. یہ رہبر مولا نے جملہ کہا ہے. نجس سے مراد یہ نہیں تھی کہ وہاں گندا نالا تھا تم گر گئے تھے اس میں, مراد یہ کہ تمہاری پینٹیں خراب ہو گئی تھیں, تمہاری پینٹیں خراب ہوئیں, تم نجس ہو کے پر یہاں سے گئے تھے. بالکل ایسا ہی ہوا, نجس ہو کے واپس گئے تھے. خوف زدہ خلیج فارس میں ایک بار ان کو سپاہی پاسداران نے پکڑ لیا, دیکھا ہے وہ اپنے ویڈیوز, صبح پاسداران نے پکڑ لیا, ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا, چیخے چلے جا رہے تھے, اپولوجائز فلاں اور ڈھمکا اور یوں, اور سر پہ ہاتھ خود ہی رکھ لیا تھا, ابھی سپاہ نے کچھ نہیں کہا تھا, خود سر پہ ہاتھ رکھ لیا, بیٹھ گئے یہ, اور پینٹنگ گلی ہوئی تھی ان کی. اور یہ فورس معمولی فورس نہیں تھی جو ان کے جہاز سے اتر کے چھوٹے شپ میں جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے یا غلطی سے داخل ہو گئی تھی, وہ کوئی معمولی فوج نہیں تھی. معمولی فوج نہیں آتی ہے ان جگہوں پہ, یعنی کوئی خاص لوگ تھے, ان کی یہ حالت تھی. تو یہ امریکہ ڈائریکٹ نہیں آنے والا, مگر یہ کہ یہ ذرا خوف زدہ کرنے کے موڈ میں اور کوئی ملک تلاش کر رہے ہیں کہ ایران کے اوپر جنگ کر سکے. درود پڑے محمد والے محمد. بسم اللہ.
ابھی پچھلے دنوں کے اندر جو پاکستان کے انڈیا سے تھوڑے کلیش ہوئے نا, تو اس کے دوران جو ہے پاکستان میں دو جو ہے فائٹر جیٹ گرائے تھے, جن پہ جو کالم جن کالم نگاروں نے لکھا, انہوں نے کہا کہ ایک تو انڈیا کا تھا ٹھیک, اور دوسرا کہتے ہیں کہ وہ اس مطلب جو اس کا پائلٹ کا جو جہاز تھا وہ اسرائیل کا تھا, لیکن بعد میں نہ کسی کالم نگار نے لکھا نہ اس کو میڈیا نے کبھی دی, تو اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے؟
ویسے مجھے اتنا دقیق تو نہیں معلوم کہ یہ جہاز کس کے تھے اور دو تھے اور دو میں سے ایک کس کا تھا اور ایک کس کا تھا کالم نگاڑنے کا لکھا, لیکن جو بات ہمارے لیے اس میں اہم ہے نا وہ یہ ہے کہ انڈیا نے اس طرح کی کوشش کی تھی, اس طرح کی کوشش انڈیا نے کی تھی, اور اس کو بڑا ہی منہ توڑ جواب ملا. یعنی یوں نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو کہیں کہ ایک ڈمی یہ کیسے ہی, نہیں یہ نہیں ہو سکتا, بہت مشکل ہے. انہوں نے کوشش کی ہے, یعنی کیا مطلب, مطلب یہ ڈمی نہیں, یعنی وہ اپنے لیے اتنی بدنامی بول نہیں لے سکتے, یعنی حقیقی نہیں تھا, ڈرامہ کیا تھا پاکستان کو ہم نے جانا, وہ اس کی واہ واہ ہو گئی. نہیں, لوکل بنے ہوئے جہاز نے ان کے وہ جہاز جو رشین ان کو دیے تھے ان سے فائٹ کیے اور ان کو شکست دی ہے, اور اس قوم کا مورل اس وجہ سے آرمی کا مورل بہت اٹھا ہے, اور بھارت عوام کو بھی بہت تقویت ملی ہے. ایسا ہوتا ہے تو, اور ان کو بھی اپنی ٹیکنالوجی پر بہت اعتماد اور اعتماد ہوا ہے, اپنے لوگوں پر بہت اعتماد اور اطمینان ہوا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس کو کمزور کرنے کے لیے جو ہے نا اس طرح کی باتیں کی جائیں, مختلف جگہوں پہ جو ہے نا اس کو گرایا کمزور کیا جائے کہ ایسا نہیں ایسا تھا, ایسا نہیں ایسا تھا, لیکن بات یہ کہ جو حاصل ہونا تھا وہ ہو گیا ہے, ہمیں جو ملنا تھا وہ مل گیا ہے, اور یہ ایک پیغام تھا جو دنیا کو گیا ہے, دنیا کو گیا ہے, انڈیا کو کم گیا ہے, اسرائیل کو زیادہ گیا ہے, یہ پیغام یہاں سے جو گیا ہے. تو ٹھیک ہے, ایک طرف ہم خوش ہوئے ہیں, لیکن ایک طرف ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ یعنی دوسرے لفظوں میں خوف زدہ اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ اب سازشیں اور زیادہ گہری ہوں گی, اس پاکستان کے لیے سازشیں اب اور زیادہ گہری ہوں گی, کہ بھائی اس کو تو اتنا کمزور کیا ہوا ہے, ہر حکمران ملک کو کھا رہا ہے, اتنا تباہ کرنے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ یہ اس طرح کی طاقت ہے, تو یہ بہرحال آپ کے لیے تقویت کا سبب ہے ان شاء اللہ. جی بسم اللہ.
اسی دوران جو پاکستان اور انڈیا کا آپس میں تناؤ ہے, جب سے ایران اور انڈیا کے بھی آپس میں جو ٹریڈ ریلیشن شپ بڑی جو ہے وہ گہری ہے, ان تعلقات کو اور سی پیک کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب بھی انوالو ہو چکا ہے, یہ جو ایک طریقہ سا ہے پاکستان ایران اور انڈیا اور ہماری طرف سے ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بیانات, ان کو آپ جو ہے وہ کس طرح سے
درود پڑے محمد علی محمد. جواب تھوڑا تفصیلی ہو سکتا ہے اس کا, کیونکہ یہ امپورٹنٹ ذرا ہمارا لوکل ایشو ہے اور بڑا اہم مسئلہ بھی ہے. ڈائریکٹ ایران کی وجہ سے پاکستان کے شیعوں سے مربوط ہو جاتا ہے, اس لیے اس کا شاید جواب جو ہے تھوڑا تفصیلی ہوگا. میں اس طرح سے شروع کرتا ہوں اس بات کو کہ ایک تاریخ پاکستان کی ہے اور ایک تاریخ یہاں پہ تشریح پاکستان کی ہے. پاکستان کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں جب سے یہ اپنے وجود جب سے یہ وجود میں آیا ہے ایک بہت بڑا طبقہ اس پاکستان کو ایک اسلامی سرزمین کی نگاہ سے، ایک اسلامی مملکت کی نگاہ سے، ایک اسلامی ایسی جگہ، ایسی سرزمین کی جہاں آزادی کے ساتھ اسلامی قوانین کا نفاذ ہو سکے گا، ایک گروپ بہت سنجیدہ تھا، آپ کو معلوم ہے سنجیدہ تھا، یعنی نظریاتی سنجیدہ تھا وہ، کچھ لوگ تو نعروں کی حد تک تھے نا، باقیہ جن صوبوں میں جدوجہد نہیں ہوئی لیکن وہ سب پاکستان میں شامل ہو گئے، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر نظریاتی سے زیادہ جذباتی لگاؤ تھے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ تھا جسے نظریاتی بنیادوں پر قربانی دی تھی، قائد اعظم کے نعروں سے یا اس سے پہلے علامہ اقبال کی فکر سے وہ امانگ تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ ایسی سرزمین چاہیے۔ یہ پاکستان شروع سے ہی اسلامی قلعہ ہے اور یہاں کے لوگ اسلام سے، سرزمین سے بہت محبت کرتے ہیں، اتنی حب الوطنی اور اتنی زمین سے محبت شاید دنیا میں کسی کا پائی جاتی ہو۔ ہم معروف نہیں کہ ہم نیشنلسٹ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے رگوں میں جو ہے نا وہ نیشنلزم موجود ہے، اس پاکستان سے محبت اسلامی بنیادوں پر، اسلامی بنیادوں پر۔ اس طرح کی کوئی بھی نظریاتی سرزمین جو ہے نا یہ دنیا کے لیے نقصان خطرناک ہے، اور وہ بھی اتنی بڑی پاور ہو، چھوٹی بھی نہیں ہے نا یار، یہ کوئی کویت نہیں ہے، کوئی بحرین نہیں ہے، کوئی قطر نہیں ہے، یہ اتنی بڑی سرزمین ہے اور اتنی زیادہ، یعنی دنیا کی پتہ نہیں، آپ معلوم ہے کہ اگر ہم 200 ملین لوگ کہیں یہاں پر ہیں، یعنی 20 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں، تو ہم پانچویں چھٹے نمبر پر آ جاتے ہیں آبادی کے اعتبار سے، دنیا میں پانچویں چھٹے نمبر پر آبادی کے اعتبار سے آ جاتے ہیں، رقبے کے اعتبار سے کم ہے، آبادی کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اور جب اتنا جذبہ اسلامی پایا جاتا ہے پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں، سب پیچھے رہ جائیں گے، اسلامی جذبہ مد نظر اس بات سے کہ سنی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، مد نظر اسلام، مسلمان، رسول اللہ جب آتے ہیں تو ہم بہت جذباتی لوگ ہیں۔ ایسی کسی بھی سرزمین کو اس خطے کے اندر اتنی آزادی سے چھوڑ دینا کہ جس کے پاس ایٹمی پاور بھی ہو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو ایران نہ اٹھا ہوتا جو انقلاب آ گیا ہے، تو ہدف پاکستانی تھا، گھوم پھر کے وہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے میں لگے ہوئے تھے، وہ تو ایک انقلاب آ گیا جس کی وجہ سے پھر ڈائیورجن ہے پوری، ایک طرح سے فکر جو ہے وہ مڑ گئی ہے، وہ الا یعنی الجھ گیا امریکہ 1963 سے، ایران میں الجھ گیا، پتہ ہے آپ کو 1963 سے الجھ گیا تھا کہ موقع مل گیا یہاں ضیاء الحق کو، اس بھٹو کو، کہ اس نے اپنی مرضی کا کام بھی کر لیا، بم بھی بنا لیا اور ایٹمی فلاں بھی لے لیا، رشیا سے روابط بھی قریب ہو گئے، کبھی بھی نہیں چاہے گا وہ اس طرح سے ہوتا۔ بھل دنیا سب سے زیادہ اس وقت جو خطرہ ہے نا وہ اس پاکستان سے، اس تمہاری تمام طاقتوں کا پاکستان سے خطرہ ہے، اس میں شک نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے کہ ہم کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، فورسز ہمارے ساتھ برا کرتی ہیں، لڑکے ہمارے اٹھا کے لے جاتی ہیں، ایجنسیز ہمارے بندے غائب کر دیتی ہیں، اور ہمیں غصہ بھی آتا ہے ان چیزوں پر، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اب تو خدا کا شکر ہے جو جد و جہد آپ نے آخری کی ہے اس کے بہت اچھے نتائج آپ نے دیکھے، تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا اس غصے کو ختم کریں، تو آپ اگر اوور آل پورے پاکستان پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بھائی واقعی اس سرزمین میں بہت جان ہے، ہر آدمی اس کے پیچھے، ہر ملک اس کے پیچھے لگا ہوا کہ اس کو توڑے، استعمالی طاقتیں پیچھے لگی ہوئی اسے ختم کیا جائے، نہیں چاہیے، اور جب کہ اس میں پوٹینشیل ہو کہ وہ اپنی تحریکوں کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہو، یعنی جو آپ کے جذبات ہیں مذہبی اعتبار سے، وہ دعوت اسلامی کی صورت میں یا تبلیغ جماعت کی صورت میں ایکسپورٹ بھی ہوتے ہوں، کہاں پر دنیا کے اندر کہاں لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ اپنی کمائی سے دین کی تبلیغ کر رہے ہوں، اپنے کندھے پر اپنے بستر کو لے کے گھوم رہے ہوں، لوٹا ساتھ لے کے گھوم رہے ہوں، بابا نہیں ہوتا یہ، کوئی اتنا اسلام سے جذباتی محبت نہیں رکھتا، یا یہی رسول اللہ کے نام پر جو ہری پگڑی پہن لیتے ہیں اور اس طرح کے لباس بنا لیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بات پتا ہے کہ رسول اللہ اس طرح کے لباس پہنا کرتے تھے، بھائی کہیں نہیں ہوتا یہ کہ اس ماڈرن زمانے کے اندر اس قدر عجیب سہولیاں یہ لوگ بنا لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بابا جڑیں بہت مضبوط ہیں، صحیح ہے کہ غلط استفادہ ہو رہا ہے، ہم بھی مانتے ہیں غلط استفادہ ہو رہا ہے، یہ تو ٹھیک ہے غلط استفادہ ہو رہا ہے، پاکستان میں شیعوں سے غلط استفادہ نہیں ہو رہا، شیعوں سے بھی تو غلط استفادہ ہو رہا ہے، کوئی جذبات سے غلط استفادہ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، استفادہ کر لیتی ہے دشمن، جب تک نظریاتی اور سنجیدہ قومیں نہیں آئیں گی یہ ہوتا رہے گا، آپ اس کو تیار رہیں بھگتنے کے لیے۔ خوب یہ ہے پاکستان کی اصلی اپنی تاریخ، اب آئے تشیع کی تاریخ، تشیع بھی جب سے آئی ہے، جب سے جدوجہد کی حالت میں، جب سے وجود میں آئی ہے جدوجہد کی حالت میں ہے۔ اب آپ کا مسئلہ ہے کہ جب انقلاب اسلامی وجود میں آ جاتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یعنی وہ منزل، وہ مقام، وہ جگہ کہ جہاں تک تشیع پاکستان میں جانا تو وہ نظر آنے لگی، آپ کو ایسا لگا کہ وہ آپ کو نظر آنے لگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے شروع میں کوئی بہت اچھے انداز میں متعارف نہیں کروایا، کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کے اعتراف میں، اعتراف کرنا چاہیے کیونکہ غلطی کی ہے، تو کہ ہم نے وہ بہت اچھے انداز میں اپنے آپ کو متعارف نہیں کروایا. یعنی ہم ایک لمحے کے لیے یا یہی سمجھ بیٹھے کہ جیسے اب ہم جو ہے نا وہ پاکستانی شیعہ نہیں ہیں. ہم نے اپنے تعارف میں جو ہے نا وہ ایرانی شیعہ جو ہے وہ جھلک رہی تھی. ہم بہت زیادہ اس میں آگے بڑھے ہیں. ہم سب قصوروار ہیں. میں سب اس انداز میں انہیں تعارف کروایا. سامنے والے نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ تو جو کچھ کرتے ہیں نا پاکستان یعنی ایران کے لیے کرتے ہیں. شیعہ جو بھی نا سب ایران کے لیے کرتا ہے. ملک بھی تھوڑی کر رہا ہے. اب یہ بلیم ہے جو لگ چکا ہے. آسانی سے نہیں ہٹے گا, آسانی سے نہیں مٹے گا. خوب اب یہاں جو بھی حادثہ ہوتا ہے اس کو بھی اسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. چاہے وہ آپ کا وزیر خارجہ بات کر دے یا نہ بھی کرے تو بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں. یعنی جن لوگوں کو پکڑا ہوا تھا ان میں سے اکثر پہ تو یہ الزام تھا نا کہ یہ تو آپ کے ملک کے ہیں ہی نہیں, اپنے ملک کے لیے کام تھوڑی کریں گے. یہ باہر سے ٹرینڈ ہوئے, باہر کی آپشن ان کے ایشوز پہ کام کر رہے تھے اور یہ آپ کے ملک میں آ بھی جائیں تب بھی باہر کے لیے کام کریں گے. یہی تو آپ کے اوپر مسئلہ تھا. یہی تو لگا ہوا الزام بھی جو لگا ہوا. کیوں؟ کیونکہ ہم ابھی تک اپنی حب الوطنی جو ہے نا ان لوگوں کو یقین نہیں دلا سکے. میں کل آج دوپہر میں کہہ رہا تھا کہ شہید ابھی جو گفتگو کر رہے ہیں شہید حسینی ہوتے, شہید عارف حسین الحسینی ہوتے تو ہماری حالت نہ ہوتی. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا میری بات پہ تو چھوڑ دینا. ایک کتاب ہے اسلوب سیاست, شہید عارف حسین الحسینی کے وہ نظریات کہ جو سیاست اور پاکستان کی سیاست کے بارے میں انہوں نے دنیا کی سیاست اور پاکستان کی سیاست کے بارے میں جو خطابات کیے ہیں وہ موجود ہیں اسلوب سیاست. اور وہ بڑی امانت داری کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں. کوئی تحریف نہیں ہے اس میں. جہاں ان کی سمجھ میں نہیں آیا کچھ کیسٹ سے ریکارڈ ہوئے تو زمانے کی ریکارڈنگ کیا ہوگی. جہاں ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی انہوں نے خالی پیراگراف چھوڑ دیا کہ بھائی یہاں ہماری سمجھ میں نہیں آئی. لیکن یہ نہیں کیا انہوں نے کہ خیانت کر دی ہوگی شاید یہ کہہ رہے ہوں گے. نہیں, جو بات اب وہ مخلص ترین شخصیت جو اس پاکستان کو ملی تھی وہی تھی شہید حسینی کے. آپ نظریات کو پڑھیں انشاءاللہ اسلوب سیاست کے اندر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی اگر وہ شخصیت ہوتی تو یہ یقینی طور پر یعنی آپ سے زیادہ حب الوطن کوئی نہیں ہوتا. یہ الزام آپ پہ نہ لگ رہے ہوتے. بار وہ چلے گئے, ہم اختلافات کا شکار ہو گئے, گروپ بن گئے. اب جو اس کے نتائج نکلے وہ یہ تھے کہ جتنی بھی آپ بات ولایت فقیہ کے موضوع پر کریں, اسلامی نظام کے موضوع پر کریں تو فوراً ہی سوچا جاتا ہے کہ شیعہ جو ہے نا وہ تو ایران کی طرف جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت اور حکمران جو ہیں وہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے ایران کی طرف جائیں تو یہ تو سب سے زیادہ برا لگے گا. یہ کہاں اچھا لگے گا سعودی عربیہ کو, کہاں اچھا لگے گا امریکہ کو, یا وہ طاقتیں کہ جو سمجھ رہی ہیں کہ ایران ہمارے لیے نقصان دہ ہے, پاکستان کے سیاستدان ہوں یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے یا لوگ ہوں, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستان کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں بات, اگر ایران کی طرف بڑھے گا تو نقصان دہ ہو جائے گا. خوب اب وہ یہاں پر نہیں چاہتے کہ کوئی بھی معاہدہ ایران سے ہو سکے, کوئی بھی ایسا سنجیدہ معاہدہ ایران سے ہو سکے کہ پاکستان کی عوام کو احساس ہو کہ یہ چیز ہمیں ایران کی وجہ سے ملی. وہ پائپ لائن کی مثال آپ کے سامنے, گیس پائپ لائن کے سارے کام ہو کے وہ بارڈر تک پہنچی ہوئی ہے اور ہماری اتنی جرت نہیں ہو رہی ہے کہ ہم امریکہ کو منع کر سکے, سعودی عرب کو منع کر کے اس کو اندر لے آئیں. وہ اب تو حتیٰ کہ فائن لگانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ جرمانہ دینا پڑے گا آپ کو, ہر مہینے کا اتنا, ہر روز کا اتنا ہوگا. اس کے باوجود بھی ہماری ہمت اور جرت نہیں ہو رہی ہے کہ ہم سمجھیں گے بھائی یہ ہمارا مسئلہ ہے. تو وہ طاقتیں اتنی آسانی سے کہ جو اس پاکستان کو صحیح سمجھ سمجھتی ہیں اور وہ جانتی ہیں اس بات کو کہ اگر کوئی بھی حکمران, عمران خان نہ ہو کوئی بھی حکمران, اس سے پہلے زرداری نے کوشش کی نا, زرداری کے زمانے میں پائپ لائن بچی ہے نا, عمران خان کے زمانے میں بچی ہے, تو کوئی بھی ہو وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ اتنی آسانی سے اتنا زیادہ رابطہ, چاہے جتنی ہی بڑی قربانی ان کو دینی پڑے وہ دے لیتے ہیں, جتنا ہی ان کو پاکستان کو نقصان پہنچانا پڑے اس طرح تعلق نقصان کو پہنچا دیتے ہیں, لیکن کسی طرح سے یہ رابطہ جو ہے نا ایران اور پاکستان کے نزدیک نہ ہو. خیال رکھنے کی ضرورت ہے, خیال رکھنے کی ضرورت. ہم نے کہا لیکن بھارت ایک 35-40 سالہ پرانا سلسلہ ہے, اتنی آسانی سے یہ نہیں ہوگا. اور آپ تو ساری نئی نسل, اکثریت آپ میں نئی نسل بیٹھی ہے, میری عمر کے 2-3 لوگ ہی ہیں یہاں پر کہ جو ان باتوں کو سمجھ سکیں کہ ہم نے جس انداز میں اس کو اٹھایا انداز سے بہتر بھی ہو سکتا تھا, ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس طرح کی ذہنیتیں قائم نہیں ہوتی. بہرحال کچھ ہماری اپنی حرکتیں اور کچھ استعمار نے باقاعدہ سعودی عربیہ جیسی طاقتوں نے کوشش کی کہ اس کو ثابت کر دیں کہ بھائی یہ تو ایرانی تشیع ہے یہاں پہ. اور ابھی بہرحال سازشیں اور گہری ہو رہی ہیں, اب آہستہ آہستہ یہاں پر نعرہ لگ گیا ہے ایرانی شیعت کا اور پاکستانی شیعت کا. یہ نعرہ بھی باقاعدہ یہاں پر آپ ہی کے اسی ملک میں اسی شہر کے اندر یہ نعرہ بھی لگ گیا. تو اب جو آپ کی بات تھی, یہ میں نے کہا تھوڑا لمبا ہو ہی جائے گا, اب جو آپ کی بات تھی کہ بات یہ ہے کہ یا عمران خان یا کوئی بھی ہو, اندر تو یہ بات پتہ ہے کہ ہمارے لیے جو مفید ترین ملک ہے وہ ایران ہے, وہ افغانستان نہیں ہے. بارڈر ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے, بارڈر ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے, یہ دو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنے برے حالات ہیں کہ وہاں سے تو دہشت گرد اب باقاعدہ ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, یہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے انہیں کی بنیاد پر, پورا افغان سرحدی علاقہ جو ہے افغانستان کی وجہ سے اور پورا بلوچستان جو ہے وہ انڈیا کی وجہ سے اس وقت جو ہے نا مشکلات کا شکار ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات, اور ایجنسی کو بھی پتہ ہے یہ بات, اداروں کو بھی پتہ ہے, فوج کو بھی پتہ ہے. پھر وہ بارڈر جو سب سے زیادہ محفوظ ہے وہ ایران کا, ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جس سے کبھی بھی ہمیں کوئی ضرر نہیں پہنچنا وہ ایران ہے, یہ بات پتہ ہے. یہ نہیں اندھے نہیں ہیں, ان کو پتہ یہ بات ہے. لیکن الگ بات ہے مفادات ہوتے ہیں, میں اس کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, مفادات ہوتے ہیں یہ وقتی طور پہ اپنے مشکلات کو حل کرنے کے لیے. بجٹ کہاں سے بنے گا بھائی اگر سپورٹ نہیں بنے گی؟ آرمی بجٹ نہیں بنتا چاہیے, ملک کا بجٹ اگر سپورٹ نہ ہو, پیچھے سے پیسے نہ لیے جائیں. جھک گئے نا آئی ایم ایف کے آگے, جھک گئے نا, بنا ہی نہیں سکتے, سارے دروازے بند کر رہے ہیں. ایران نہیں ہے بھائی, نہیں عمران خان کو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا, انقلابی لیڈرشپ ہے, آئی ایس او نے دیا ہے, کیا آپ اس سے یہ امیدیں کیے بیٹھے؟ بھائی کوشش ہے, ایک کوشش ہے. اتنے عرصے کے بعد آپ کو دو بڑی گھنونی اور غلیظ طاقتوں سے نجات ملی, اس پاکستان کے اندر ایک آدمی آیا ہے, تجربہ تو کرے نا. 40 سال 30 سال آپ نے مختلف گروپس کا تجربہ کیا ہے, تجربہ تو کرے نا. ابھی سے ہی پیچھے پڑ گئے, ابھی سے ہی نہیں نہیں یہ تو بہت خطرناک ہو جائے گا, ہو جائے گا. ارے اللہ کے بندے رک جاؤ نا, تھوڑا صبر کرو. اس کے بھی ہاتھ بندے میں, اس کے کیا ہاتھ بندے میں, یعنی پاکستان کا ماحول ہی ایسا ہے کہ اس کو کام تھوڑی کرنے نہیں. اس کو کیا کر, کوئی بھی آ جائے اس جگہ پر, کوئی بھی آ جائے, ایسے تھوڑی تو آزادی سے کام کر سکے گا. اور وہ بھی جو پتہ نہیں ہے اتنے مختلف جمپ کھا کھا کے یہاں تک پہنچا ہے, مختلف یعنی انقلابی شخصیت کہنا صحیح نہیں ہے اس کو, بس اس نے اس ملک کو, اس گورنمنٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس نے پاپڑ بہت مل لی, اسی طرح سے مل جائے. تھوڑا سا انتظار کر رہے تھے شاید بہتر صورت میں ملتی ہے, ان لوگوں سے استفادہ نہ کرنا پڑتا جن کو مجبوراً اپنی گورنمنٹ میں لے آیا ہے. تو اگر ایک بار اور نہ بنتا وزیر اعظم, لیکن بار جلدی میں کام ہو گیا, اب ہو گیا ہے تو سارے اختیارات تھوڑے مل رہے ہیں. ادھر بجٹ تو بالکل بھی نہیں اس ملک کو چلانے کا, سارے پروجیکٹ ایسے کہ ایسے ہی, آپ کو معلوم ہے سارے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ ایسے کہ ایسے ہی, چھوٹے چھوٹے کام بھی مشکل ہو رہے ہیں. اب ایسی مشکل میں یہ مسلسل جو ہے نا, کبھی سعودی کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے شاید وہاں سے بجٹ ہے, آئی ایم ایف کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے شاید وہاں سے بجٹ ہے, اور اب اسی طرح سے ایران کی طرف, یعنی اسی طرح سے دیکھ رہا ہے وہ, استثنائی نہیں ہے کہ نہیں وہ ان دونوں کو الگ دکھتا, ایران کو زیادہ قریب سے دکھتا ہے, نہیں اتنا ہی دیکھ رہا ہے وہ, اسی طرح سے سوچ رہا ہے وہ شاید یہاں سے کوئی سپورٹ مل جائے, تھوڑی سی تھپکی یہاں سے مل جائے, تو بس اسی طرح سے کوشش کر رہا ہے. لیکن اتنی آسانی سے وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. وہ طاقتیں جن کے ہاتھ میں یہ ملک ہے, جنہوں نے جھگڑا ہوا ہے اس ملک کو, وہ اتنی آسانی سے اس کو اپنے پنجے سے نہیں نکلنے دیں گے. صرف ایک چھوٹے سے رابطے کی بات تھوڑی ہے, یہاں سے رابطہ جوڑ جائے, بات یہ کہ جیسے جوڑا وہاں استقلال کی بحثیں شروع ہوئی ہوئی ہیں, وہ ملک استقلال کی حالت میں اس وقت, استقلال سمجھتے ہیں آپ, یعنی کسی بھی بیرونی طاقت کی وہ پریشر کو قبول نہیں کرتا ہے. میں بات کر رہا ہوں سسٹم کی, جو نظام ہے, حکومت کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ اس وقت آئی ہوئی ہے وہ ایک دو الگ الگ چیزیں, اور دنیا اس بات کو سمجھتی ہے, لیکن وہ پروپیگنڈا ذرا مختلف انداز میں کرتی ہے کہ سارا بجٹ ہی رہبر کے ہاتھ میں. بالکل غلط بات ہے, کوئی بجٹ رہبر کے ہاتھ میں نہیں ہے, نہیں سارے فیصلے ہی رہبر کے ہاتھ میں ہیں. غلط بات ہے, کوئی فیصلہ رہبر کے ہاتھ میں نہیں ہے, ہے ہی نہیں. اختیارات کے اعتبار سے آئین میں صرف 5 اختیارات رہبر کے پاس ہیں, 36 رئیس جمہور کے پاس ہیں, 37 رئیس جمہور کے پاس ہیں, 36 پارلیمنٹ کے پاس ہیں, 28 جو ہیں وہ قوہ قضائیہ کے پاس ہیں, اور پھر بقیہ تمام ادارے جتنے ہیں وہاں پہ, صرف 5 اختیارات رہبر کے پاس ہیں. لیکن جو لنک ہے نا عوام کا رہبر معظم سے, جو اصل طاقت ہے, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار وہ الگ چیز ہے, کہ جو بھی رہبر نے اگر کہہ دیا نا تو سارے تختے الٹ جانے, اگر کہہ دیا تو وہ کہیں گے نہیں کبھی, الگ بات ہے, اس طرح چلا نہیں سکتے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت ہے ان کے پاس. ہو میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ استقلالی حالت میں, اور اگر یہ ان کے قریب ہو سکے نا, جیسے پوٹین نے کوشش کی ان کے قریب ہو. دیکھیں پوٹین کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب وہ انسان کا بچہ بن چکا ہے اور اب کوئی غلطی نہیں کرے گا, یہ نہیں کہنا چاہ رہا, لیکن جو اسٹیپس اس نے اٹھائے گا, دنیا کو توقع نہیں تھی کہ ان ایام میں وہ اسٹیپ اٹھائے گا. شامی کے موضوع پر آپ دیکھ لیں, خالی سیریا کے موضوع پر آپ دیکھ لیں, تو بابا اتنا ہی استفادہ کرنا ہوتا ہے حکمرانوں سے, نہ یہ کہ آپ یہ سمجھیں بشار الاسد کی طرح بالکل ہی جانا وہ انسان بن جائے گا, بہت مشکل ہے. بشار الاسد جیسی قربانی اگر کوئی دے تو ہو سکتا ہو کہ سمجھ میں آئے کہ یار ہمارا کیا رابطہ ایران سے ہونا چاہیے, لیکن ابھی لبنان کی گورنمنٹ اس طرح قائل نہیں ہے, اس طرح کی اور دنیا کی گورنمنٹ قائل نہیں, تو پاکستانی حکومت سے اس طرح کی امید نہ رکھے. اور جبکہ مسلسل سازشیں بھی ہو رہی ہیں, کیا مطلب, مطلب یہ کہ فوجی جو ہیں وہ شہید ہوں تو ایران کے اندر تو وہ فوراً یہی کہے, اور ادھر بھی یعنی اس کو فوراً ہی کہہ دیا جائے, تھوڑا سا بھی احتیاط نہ کی جائے کیونکہ بہرحال ان کے پاس ثبوت ہوتے ہیں کہ بھائی اس کی جڑیں یہاں پر ہیں, جو کام وہاں اس کی جڑیں یہاں. لیکن انہوں نے بدلہ لینے کے لیے فوری طور پہ جو ان کے فوجی شہید ہوئے انہوں نے کہا بس اس کی جڑیں وہاں پر ہیں. تو یہ بات جو ہے نا, یہ یعنی تقویت پا رہی ہے مسلسل اختلافات دور کرنے کے لیے ایک دوسرے سے, اس کو ہو رہا ہے. اس میں جو ہمارا کردار بنتا ہے نا, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ, بہت تیز نہیں لیکن آہستہ آہستہ, وہ جو 35-40 سالہ ہمارا روش کی انداز تھا اس کو بھی تھوڑا سا چینج کریں, اور پھر اپنے آپ کو یہاں کے تمام اداروں میں جو ہے نا وہ بھگوان شیعہ بلا بھی شیعہ جو ہے نا وہ ان کریں. اس کی ضرورت ہے بھائی, نہیں ہوگا اس کے بغیر. ضروری ہے آپ کے لیے کہ اس کو بھی انشاءاللہ, اس جہد کو بھی, اس سلسلے کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں, تاکہ اس پرانی ذہنیت کو ہم کسی حد تک کاؤنٹر کر سکیں. درود پڑھے محمد علی محمد. جی
سعودیہ میں جو ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ تشیعوں کا سب سے زیادہ قتل کرا گیا, باقاعدہ ان کو سرکاری سطح پہ مارا گیا. تو یہ ہے کہ قطیف شہر ان کے علاقوں میں اور باقاعدہ ان کو محدود کر دیا گیا, اور بعض جگہ یہ بھی آواز آئی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ہتھیار بھی اٹھائے تشیعوں نے. اس بات پہ
قطیف ایسا دمام یا یہ شرقی علاقہ سعودی عربیہ کا, آپ کو پتہ ہے کہ یہ شیعہ ہے, مشرقی علاقہ سعودی عربیہ کا یہ شیعہ ہے. 25% زیادہ تشیع پائی جاتی ہے سعودی عربیہ کے اندر. مسلسل کوشش ہو رہی ہے کہ ہتھیار اٹھائیں. اتنا زیادہ ظلم کیا جاتا ہے مقامی لوگوں پر کہ وہ ہتھیار اٹھائیں, لیکن انہوں نے ابھی تک ہتھیار اٹھایا نہیں. ابھی تک انہوں نے ہتھیار اٹھایا نہیں ہے. بہت بڑی تعداد ہے, 25% کم نہیں ہوتے, لیکن انہوں نے ہتھیار اٹھایا نہیں ہے. ہتھیار اٹھانا حل نہیں ہے اس علاقے میں, ہتھیار اٹھانا حل نہیں ہے, کیونکہ آپ تین طرف سے سعودی عربیہ میں اور پیچھے آپ کے سمندر ہے. تین طرف سے سعودی میں, پیچھے آپ کے سمندر ہے. ہتھیار اٹھانا اس جگہ پہ کہ جہاں کسی جگہ پر, یعنی اسلامی تحریکیں جد و جہد جو بھی چل رہی ہے, آپ کو پتا ہے تھوڑی بہت جہاں بھی چل رہی ہے, یمن ہو یا خود یمن کے علاوہ فلسطین ہو یا خود لبنان میں چلی تحریکیں, وہ تھیں کہ جن کے پاس کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے, کوئی زمینی راستہ ہوتا ہے. یمن بھی اب تک جو باقی رہ گیا, اس لیے کہ عمان میں اس کا راستہ ہے, پتہ ہے آپ کو. یہ بات یمن کی طرح نہیں ہو سکتا سعودی عربیہ میں, یا فلسطین کی طرح نہیں ہو سکتا بحرین میں. بحرین کا مسئلہ یہ چاروں طرف سمندر ہے, جزیرہ ہے, 7-8 لاکھ لوگوں پر مشتمل جزیرہ ہے بحرین پورا. یہاں جد و جہد یہ نہیں, انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ جس طرح سے یہ دنیا میں پروپیگنڈا کرتے ہیں نا, انسانی حقوق, جمہوریت, آزادی رائے, حقوق انسان, انہوں نے کوشش کی ہے جد و جہد کو اسی راستے پہ لے کے چلیں گے. بھائی بادشاہی نظام کو جب پوری دنیا سے لپیٹ دیا گیا تو یہاں کیوں رکھا ہوا, نہیں اس بات کو پہنچاؤ, لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ. لیکن بھارت سعودی عربیہ بادشاہت اس وقت تک جب تک یہ ٹرمپ جیسے لوگوں کو دودھ دے رہے ہیں, جو خود اس نے اپنا جملہ ہے نا, دودھ دینے والی گائے, یہ جملہ استعمال کیا ہے, ہم نہ ہو تو میں ایک منٹ نہیں رہ سکتے, تباہ ہو جاؤ گے, یعنی اس طرح جو آخری ابھی توہین کی ہے سعودی عربیہ. بہرحال جب تک ان کے مفاد میں ہے وہ اس بادشاہی نظام کو رکھیں گے. لیکن یہ جو ہماری کوششیں چل رہی ہیں یہ بالکل جمہوری, جو آج رائے جمہوریت ہے اسی انداز میں چل رہی ہیں, کیونکہ وہاں پر ہتھیار اٹھانا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں. پہلے ہی چھوٹا سا آپ کو معلوم ہے انقلاب آیا, نہیں معلوم ہوگا بتا رہا ہوں, 1979 میں انقلاب آتا ہے اور اس کے چند ہی مہینوں میں حملہ ہو جاتا ہے سعودی عربیہ, خانہ کعبہ پر ایک گروپ قبضہ کر لیتا ہے, خانہ کعبہ پر ایک گروپ قبضہ کر لیتا ہے انقلاب کے فوراً بعد, اور دنیا میں پروپیگنڈا کر دیتے ہیں. وہی جو انقلابی لوگ ہیں نا, انہوں نے اپنے شیعوں سے کہا ہے, انہوں نے سعودی عربیہ کے, یعنی انہوں نے خانہ کعبہ پہ حملہ کر لیا. دولت صاحب فوج بھیج دیتے ہیں, باقاعدہ فوج, اور وہ جاتی ہے اور جا کے خانہ کعبہ کو ان لوگوں سے آزاد کرواتی ہے. اور ابھی تک الزام یہی ہے ابھی تک کہ وہ جو حملہ ہوا تھا نا خانہ کعبہ کے اوپر, وہ ان شیعوں نے کیا, جبکہ کوئی تعلق نہیں تھا. ایک ان کا اپنا اندر کا قبیلہ کہ جس نے یہ حرکت کی تھی, اندر کا اپنا قبیلہ جس نے یہ حرکت کی تھی, لیکن وہ آج تک شیعوں پہ لگا ہوا. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر جو جدوجہد کا جو انداز اور روش ہے نا وہ مختلف ہے, اور وہ جاری و ساری ہے, وہ چلتی رہے گی. اب یہ جو کام کرتے ہیں نا کہ کبھی باقر نمر کو شہید کر دیا, کبھی 32 شیعہ جوانوں کو انہوں نے شہید کر دیا, بات یہ ہے کہ یہ ایران کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں، پیغام ایران کو دے رہے ہوتے ہیں، یہ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم رکو، اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم آگے نہ بڑھو. یا ایران پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے، پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے یہ وہی سعودی طاقتیں ہوتی ہیں، یہ الجھانا چاہتی ہیں، ایران کو روکنا چاہتی ہیں. تو یہ اس طرح کے واقعات زیادہ تر، ٹھیک ہے وہاں کی عوام پر بھی اس کا خوف بیٹھتا ہوگا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ شیعوں کو تنگ کرنے کے بعد ایران کو کہتے ہیں، ایران سے چاہتے ہیں کہ کوئی اسٹیپ اٹھائے، کوئی غلطی کرے کسی جگہ پر کوئی. اور یہ کبھی کبھی ہماری حکومت جو ہے نا اس کے منہ سے نکل بھی جاتی ہے، جو ایران کی حکومت ہے اس طرح کی باتوں کے منہ سے نکل بھی جاتی ہیں جو زیادہ مفید نہیں ہے. لیکن تدبر رہبر کچھ اور ہے، رہبر کا تدبر نہیں، ہماری سمجھ میں آئی رہبر کی فکر کچھ اور ہے، رہبر جس طرح سے پاکستان سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور جس طرح کی باتیں ان کی حکومت کر دیتی ہے وہ کچھ اور ہے. بھارت تو سعودی عربیہ میں ہو مسئلہ، بحرین میں ہو مسئلہ جیسے کہ ہوا بحرین میں، آپ کو پتا ہے سعودی عربیہ میں ہو، یمن کے اندر ہو، یا شام میں ہو، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے ایران جو ہے غلطی کرے، بیان کی حد تک غلطی کرے فلاں. جیسے دیکھیں میں ابھی ان کا ضد انقلابیوں کا ایک چینل ہے، ایران کے ضد انقلابیوں کا فارسی چینل ہے، ابھی اتفاق سے اس کا کلپ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ آیا ہوا تھا، اس کو میں دیکھ رہا تھا، اس میں کہہ رہا تھا منحوس ایران ہی بیٹھا تھا لیکن مخالف ایران کے انقلاب کا مخالف، کہہ رہا ہے کہ ایک وقت تھا سید حسن نصر اللہ عرب دنیا کی سب سے مقبول شخصیت تھی، سب سے مقبول شخصیت، لیکن آج سب اس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ غلط آدمی ہے، غالیاں دے رہا ہے پورا عرب. کیوں؟ کہا کہ اس نے سلمان کے خلاف بیان دے دیا، محمد بن سلمان کے خلاف، اس نے بحرین کی گورنمنٹ کے خلاف بیان دے دیا، اس نے شام کے اندر مداخلت کی ہے. تو دیکھیں یعنی سمجھ جائیں، فکر سمجھ میں آنی چاہیے آپ کے کیا ہو رہا ہے. یعنی کیا چاہتے یہ ہیں کہ لوکل ایشوز اتنے زیادہ کھڑے کرو کہ وہ جو خمینی نے یا خامنائی نے یا سید نصر اللہ شخصیت، ان تمام لوگوں نے جو نعرے لگائے تھے نا، وہ سب کے سب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کہیں دے گا بھائی یہ کوئی عالمی عالم اسلام کو متحد کرنا یا اس تمہاری طاقت سے سرزمین اسلام مسلمانوں کو نجات دلانا، یہ ایک باتیں نہیں ہیں، یہ نعرے غلط ہیں. اصل میں دیکھو ایران یہی ہے، دیکھو سید حسن نصر یہی ہے. تو وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس طرح کے اسٹیپس اٹھاتے ہیں کہ ہمیں بہرحال مجبور ہو کے وہ نیچے آ کے بات کرنی پڑتی ہے، اور پھر وہ جو ہے نا ہمارے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو اپنے موقع سے نیچے آ گئے. تو اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ سعودی عربیہ میں بھی انہوں نے کیا ہے. اور بہرحال اگر ہم نے صحیح ریئیکٹ کیا ہوتا، ابھی مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس پر جو ہے کیا عالمی فکر بنی ہے، لیکن یہ کہ چلیں ہم نے شاید اس کو اس طرح سے نہیں لیا تو کافی حد تک سعودی عربیہ کو ہی جو ہے وہ برا بھلا کہا جا رہا ہے اس موضوع پر. اور ارلی تھوڑی سی جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر کی باتیں ہیں کہ یعنی واقعی یعنی یہ کوئی چھوٹا سا علاقے کا ایشو نہیں ہے، اس میں پوری پوری تشہیر جو ہے نا وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے بات کرنے میں. تو ان شاء اللہ امید ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اس کا خیال رکھتی ہے. درود پڑے محمد والے محمد کا. آخری سوال، ایک منٹ رہ گیا.
آپ نے سوال لیا تھا، ایک تو یہ جو بھی آپ نے لاسٹ جملہ کہا کہ جو جتنے انقلاب چینل اور اس طرح کے لوگ شخصیات بھی ہیں جو کہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان میں جو ایک سلسلہ ابھی گزشتہ دنوں میں ہمیں نظر آیا شہر کے اندر بھی اور لاہور کے اندر بھی، جو ذاکر کی جانب سے توہین کی جا رہی ہے اور مسلسل، یعنی کہ یہ آئی تھنک یہی لوگ ہیں ان کی سرپرستی کرنے والے، یہی سازش ہم کہہ سکتے ہیں، یا
یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، بٹ ٹھیک ہے. بات یہی ہے کہ تشیع کی جو تقسیم ہے نا، تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم، یہ اس وقت سب سے بڑا ہدف ہے. بہت ہی احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے، بہت ہی احتیاط سے. بالکل اگر نچلی سوال ہو،
میں اس میں کہتا ہوں کسی ایک پورا سوال اس طرح سے تھا کہ یہ لوگ اور یہ لوگ ایک ہی پیج پر ہیں یا الگ الگ ہیں؟ دوسرا، جب پاکستانی یعنی کہ جو ہم دیکھتے ہیں خود ماحول ایسا بنا کہ پاکستانی جو چلانے والی اتھارٹیز ہیں وہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پا رہے ہیں، آیا ہمارے پاکستان کے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کے پیچھے یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یا کوئی انٹرنیشنل سازش ہے کہ جو ان کو استعمال کر رہے ہیں؟
گامے دوہم جو ہے نا ذرا موضوع بڑا ہے، اس کے لیے الگ سے بیٹھنا پڑے گا. اور ابھی وہ گامے دوہم ریور موضوع نے 40 سال انقلاب کے پورے ہونے کے بعد ایک اور اسٹیپ اٹھایا ہے کہ انقلاب میں ایک مرحلے سے گزر کے اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر ایک پورا بریف ریور موضوع نے آپ سمجھیں اتنے صفحے لکھے ہیں کہ ابھی اس کی تشریح جو ہے نا وہ زیادہ شروع ہوئی ہوئی ہے. مختلف شخصیات کی مختلف تشریح کر رہی ہیں. سب سے زیادہ جو شخصیت تشریح کر رہی ہے وہ آغا بہت اچھا کر رہی ہے, وہ آغا مصباح ہیں اور رحیم پور اسدی ہیں. یہ وہ دو شخصیات ہیں کہ جو بہت ڈیٹیل میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ اس کے اسٹیپس طے کر رہی ہیں کہ ہمیں دونوں سے رہبر کیا مراد ہے. تو بہرحال کہنا چاہ رہا ہوں تفصیل میں تو اس لیے بتائیے کہ ابھی رہبر کی باتیں تو واضح ہو رہی ہیں لیکن اس کے جو اسٹیپس ہیں وہ ابھی مرحلے میں تحقیق ریسرچ کے مرحلے میں. اس موضوع پر کبھی اور انشاءاللہ ہوا تو میں بھی تیاری کر کے, ابھی میری بھی تیاری اس موضوع پر نہیں. جو بات آ گئی پہلی تھی کہ تشیعوں کے خلاف جو کچھ اندر ہو رہا ہے, جیسے زندہ انقلاب ایران کے باہر کر رہے ہیں, تو شیعہ لبادہ اوڑ کے جو کچھ اندر ہو رہا ہے, یہ سب آیا ایک ہی چینل ہے یا یہاں کے نہیں لوکل اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا لوکل ادارے یا لوکل لوگ جو ہیں وہ ایک الگ انداز میں شیعہ کو ڈیل کر رہے ہیں اور باہر والے کر رہے ہیں؟ نہیں, جو یعنی جو ایک بات فارسی میں کہی جا رہی ہوتی ہے نا, فتنہ جو آ رہا ہوتا ہے, ایک فتنے کا ایک جملہ جو آ رہا ہوتا ہے, کوئی موضوع جو اٹھایا جا رہا ہوتا ہے, وہ جو فارسی میں جملہ آ رہا ہوتا ہے اتفاق یقین کیجیے وہی جملہ عربی میں بھی آ رہا ہوتا ہے, اور پھر وہی جملہ اردو میں آ رہا ہوتا ہے, اور وہی جملہ پھر انگلش میں آ رہا ہوتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ یعنی تشیع کے علاوہ جو تحریک ہے نا یہ بہت ہی منظم ہے. لیکن جو اس میں ایک اہم بات ہے نا وہ میں صرف بات کر رہا ہوں, ابھی وقت نہیں ہے کہ اس کو کھولا جائے, لیکن خواہش بہت ہے کہ کبھی اس موضوع کو جو ہے نا جوانوں کے سامنے کھولا بھی جائے. وہ یہ ہے کہ ان کی سازشوں میں ان کے انٹلیکچوئل اقدامات سے زیادہ ہمارے نادانی کی بنیاد پر جو اسٹیپس ہوتے ہیں نا وہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. بات کو سمجھ میں آئی نا بات؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کی سازشیں نہیں ہو رہی ہیں اور کامیاب نہیں ہو رہی, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہم سے کروا لیتے ہیں نا نادانی کی بنیاد پہ جو ہم کر جاتے ہیں وہ کہیں زیادہ مؤثر ہوتا ہے ان کے اقدامات سے. سمجھنے کی کوشش کریں, جو رہبر معظم نے گزشتہ 15 سال سے ایک نعرہ لگایا ہے نا بصیرت کا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بصیرت بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی بصر صرف نظر, صرف دیکھی جانے والی چیزوں کی بنیاد پر تجزیہ و تحلیل نہیں کرنا ہے جو چیز نظر آتی ہے, بلکہ آپ نے کسی طرح سے جو نظر نہیں آتی ہے نا اس تک پہنچنا ہے. اس تک پہنچنا نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم ایک جذباتی, ہمارا جو سابقہ ہے پاکستان, ہم جذباتی شیعہ ہیں. جذباتی شیعہ جو ریئیکٹ کرتا ہے نا اس کو بعد میں سوچتا ہے. دروازے ہیں نا, جو بھی ہم کسی بھی موضوع پر جو ہمارا فوری طور پہ جذباتی بنیادوں پہ ریئیکشن ہوتا ہے نا اس کو بھگتنا ہوتا ہے ہمیں بعد میں, اور ہم سوچتے ہی بعد میں کہ یہ غلط تھا یا صحیح تھا, اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے. جس وقت ہم پہلے سوچ لیں گے پھر اسٹیپ بعد میں اٹھانے لگے نا اس وقت ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو آپ یقین کیجئے کہ وہ ہم سے استفادہ کرتے ہیں, اس طرح سے چیزوں کو داخل کرتے ہیں کہ ہم جانا وہ ان کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں, اور ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم سے استفادہ کر لیا گیا. تو بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے سازشیں یہ سب برطانیہ اس کے پیچھے ہے, یعنی برین جو ہے نا وہ برطانیہ کا, برین برطانیہ کا, اس کو یعنی تجربہ ہے, 100 سالہ تجربہ ہے فرقے بنانے کا, مذہب بنانے کا, آرگنائزیشنز بنانے کا, بگاڑنے کا, ملک کو تباہ کرنے کا, حکمران تبدیل کرنے کا, بہت وسیع تجربہ ہے. اور جتنی اس نے تشریحوں پر محنت کی ہوئی ہے نا اتنی شاید ہی کسی مذہب فرقے گروہ پہ کی ہو برطانیہ نے, جتنی کی ہے بیٹھ کے اس تشریحوں پہ. اور وہ جزیات میں بات کو جانتا ہے, جزیات میں بات کو جانتا ہے. یعنی عجیب بات ہے, ہم جب کوئی اسٹیپ اٹھا رہے تھے تو ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی مولا کائنات نے یہ کہا ہے, اور آپ یقین کیجئے ہمارے اندر ہی جو وہ تشیعوں کے جو ہمیں معلوم ہے کہ غلط اسٹیپ اٹھا رہی ہے وہ بھی امام علیہ السلام کا ہی استعمال کر رہی ہوتی ہے. یعنی ان کو پتہ ہے کہ کون سا موضوع کس جگہ پر, عزاداری, تشیعوں, علم, یعنی وہ ساری چیزیں جو ہمارے بہت حساس ہیں اسی کا استفادہ, انہی سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ان کی بہت گہری سازش ہے, بہت ہی گہری سازش ہے. ہمیں بہت آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ بصیرت کی ضرورت ہے کہ ہم انہیں سمجھ سکیں, اور ان کے نادان دوست یعنی ان کے اعلی کار نہ جانتے ہوئے ان کا اعلی کار نہ بن جائیں, اس کی ضرورت ہے. میں نے کہا کہ اس کو تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے, انشاءاللہ کہ موقع ملا تو ان موضوعات کو بھی کھل کے آپ کے سامنے. بہرحال ایک پاکستانی تشیع تاریخ کی جسے کھولنا ضروری ہے, آپ کے لیے 40 سال بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کو 40 سال کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن میں آئی ایس او کے نوجوانوں کہتا ہوں کہ آپ کو کم سے کم شیخ ڈاکٹر محمد علی کی تحریک کا ضرور پتہ ہونا چاہیے, اور اب یہ بات نہیں پتہ تو آپ یقین کیجیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور آپ جو ہے نا وہ نقصان پہنچا رہے ہیں, کاؤز کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. آئی ایس او میں ہوتے ہوئے بھی آئی ایس او کو نقصان پہنچا رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ بنانے والے نے کس فکر کے ساتھ بنایا تھا اور اس پر خون دیا ہے. تو اس نے خون دیا ہے تو یہ کہاں جا کے کھڑی ہوئی تھی جب خون دیا. تو آپ کے لیے ڈاکٹر محمد علی کی زندگی, ان کے اسٹیپس اور اس کے بعد ایک پورا تاریخی مطالعہ اس آئی ایس او کے سفر کا بہت ضروری ہے, تاکہ آپ ان شاء اللہ مؤثر ایک ایلیمنٹ تشیع اور ان شاء اللہ مفید ہو سکے اس پاکستان کے لیے. بہت شکریہ, ان شاء اللہ زندگی رہے تو کر کے اور کسی اور موضوع پر بات کریں گے. محمد بات